بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم درود بھیجیے عظمت محمد وآل محمد ایدنِ گرامی سورہ محمد کی ساتویں آٹھویں اور نویں آیات کے ذیل میں ان خمسہ مجالس اعظم میں ہمارا عنوان فاطمہ میزان حق و مرضی رب ہے اور آج اس کی چوتھی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں اور آیات کا ظاہری اور لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا، تمہیں استقامت دے گا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ان پر نازل کیا تھا یہ اس سے کراہت رکھنے والے تھے اور اللہ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا۔ اور مسلسل ہم ان آیات کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کچھ مسائل کو قرآن مجید کی آیات کی صورت میں بیان فرما رہا ہے تاکہ ہم اس میں غور و خوض کریں، تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں اور اپنی نجات اور ہدایت کا انتظام کریں، اس لیے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہماری پرابلمز کو، ہماری مشکلات کو، ہمارے مسائل کو ہمارے سامنے رکھتی ہے، اس کے علل و اسباب کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے، اس کی وجوہات کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے اور پھر ہمارے سامنے راہ حل دیتی ہے، اور یہ راہ حل بعض اوقات براہ راست راہ حل ہوتا ہے، یعنی ایک پرابلم ذکر کی گئی ہے اور اس کے بعد ایک حل بتا دیا گیا، بعض اوقات نہیں، قرآن مجید اس طریقے سے ہدایت نہیں کرتا بلکہ ہمارے سامنے کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، کوئی قصہ نقل کرتا ہے، کوئی اور حکایت ہمارے لیے آیات میں بیان کی جاتی ہے تاکہ ہم اس میں غور و خوض کریں، ہم اس میں غور و فکر کریں اور اپنے لیے راہ نجات کا انتظام کریں۔ چنانچہ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے یا ان افراد کے کہ جنہوں نے جو ایمان لا ایمان لانے کے بعد ہلاکت و نابودی سے دوچار ہو گئے، ان کے ہلاکت و نابودی کے اسباب کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے، والذین کفروا فتعس لہم، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد، انقلاب لانے کے بعد، ایک بہت بڑا چینج اور تبدیلی لانے کے بعد اس کو قائم رکھنا بہت اہم مرحلہ ہے۔ ہم بہت سی چیزیں عمل انجام دیتے ہیں، بجا لاتے ہیں، عمل میں لے آتے ہیں لیکن اس پہ قائم نہیں رہ پاتے، کوئی تبدیلی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اچھی تبدیلی، اس پہ قائم نہیں رہ پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں وہ ہنر نہیں آتا، وہ آرٹ نہیں آتا۔ دین یہ چاہتا ہے کہ ہم جو تبدیلی اپنے اندر پیدا کریں اس پہ قائم رہیں، اور روایات میں اگر چاہتے ہو کہ کوئی عمل اپنے پورے نتیجے کے ساتھ تمہاری زندگی میں شیرینی گھولے تو کم سے کم اس کی مدت جو لکھی گئی ہے وہ ایک سال ہے۔ انسان ایک سال تک کسی بھی عمل کو پابندی کے ساتھ بلا ناغہ انجام دے تاکہ اس عمل کا نتیجہ انسان کی زندگی میں شامل حال ہو۔ چونکہ ہم لوگ مادی دنیا کے رہنے والے ہیں، ہر چیز باہر سے تیار ہو جاتی ہے، کباب سے لے کر، روٹی سے لے کر، سالن سے لے کر، سالن میں اب سالن جو ہے اب ٹینوں میں پیک آ رہے ہیں، ادھر سے کھولی، ادھر سے ڈالیے، گرم کیجیے، کھا لیجیے، ہر چیز پہلے سے تیار شدہ ہے، مختصر سے مختصر ہوتی جا رہی ہے، آسانی کی آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہم دین کے معاملات میں آسانی چاہتے ہیں، شارٹ کٹ چاہتے ہیں، کچھ ہو جائے جلدی سے، لیکن تمام معاملات میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ہمیشہ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہے کہ ذرا مختصر راستہ مل جاؤ پھر اس راستے کے ذریعے سے جو ہے وہ نجات حاصل کر لے، ہرگز نہیں۔ چنانچہ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر نصرت نہیں کرو گے، اگر دین کی مدد نہیں کرو گے، یہاں پہ جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا، دین کی مدد سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے مکتب آئین اور اسلام کی مدد کرے، اور اس مکتب کو لانے والے شخصیات کی مدد کرے، اس مکتب کو پہنچانے والے، نافذ کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے شخصیات کی مدد کرے، ان تنصر اللہ. یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بحث یہ ہے، ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے، ایک لطف ہے، تینوں کے درجات الگ الگ ہیں. ایک رحمت، ایک نعمت، ایک رحمت اور ایک لطف. خداوند عالم کی نعمت بھی جاری و ساری ہے، رحمت بھی جاری و ساری ہے، لطف بھی جاری و ساری ہے، توجہ رکھیے گا. اور ان آیات میں در حقیقت ہم خدا کے لطف کو تلاش کر رہے ہیں، جس کا درجہ خدا کی رحمت اور نعمت سے بڑھ کر ہے. یعنی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں، نعمت عام ہے اور ایک نعمت خاص ہے. جیسے خدا کی رحمت کی دو قسمیں، ایک رحمت خاص ہے اور ایک رحمت عام ہے. رحمان اور رحیم دو نعمتیں ہیں، دو رحمتوں کی شکلیں ہیں، یا یوں کہوں کہ دو فیز ہیں، سمجھانے کے لیے دو فیز ہیں، ایک رحمت عامہ اور ایک رحمت خاصہ. رحمت عامہ رحمان، اور رحمت خاصہ رحیمیت اللہ تعالیٰ کی. یعنی دنیا کے لیے خدا رحمان ہے اور آخرت کے لیے رحیم ہے، توجہ رکھیے گا. یعنی یہ ساری نعمتیں آپ کو دے دی گئی ہیں. مثال کے طور پر ایک طالب علم جو کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے، یہ وقت اس کو ملا، یہ رحمت. یہ پیپر اس کو ملا، امتحان کا سوال نامہ، یہ رحمت. اسے کاپی مل رہی ہے، یہ بھی رحمت عام ہے. اسے قلم مل رہا ہے، یہ بھی نعمت عام ہے. اس کو سینٹر بنا کے دیا گیا، یہ بھی رحمت عام ہے. اس کو کلاس روم دیا گیا، یہ بھی رحمت عام ہے. کیا یہ رحمت عام اس بات کا سبب بن سکتی ہے کہ انسان لازمی طور پر خدا کی رحمت خاص کو حاصل کرے؟ نہیں. کیا، اب تھوڑا سا اور واضح کر دوں، یہ جو کلاس کی مثال میں دی، کمرہ امتحان کی، ایگزامنیشن ہال کی، ایگزامنیشن ہال میں اپیئر ہو جانا، داخل ہو جانا، بیٹھ جانا، رول نمبر کے مطابق اپنی سیٹ کا انتخاب کر لینا، 3 گھنٹہ بیٹھ جانا، کیا اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ طالب علم فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جائے گا یا اصلاً پاس ہو جائے گا؟ کوئی انسان نہیں کہے گا کہ جناب کمرہ امتحان میں آ جانا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ انسان امتحان میں کامیاب ہو جائے. اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے لازمی ہے کہ جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے صحیح جوابات دیے جائیں. اسی طریقے سے رحمت عام خدا کی حاصل کر لینا اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ انسان رحمت خاص کا مستحق قرار پائے. رحمت عام کو صحیح طور پر یوٹیلائز جب تک نہ کیا جائے گا، انسان رحمت خاص کا حقدار نہیں بن سکتا. جب تک انسان اس رحمت عام کو، یہ زندگی، یہ وقت، یہ نعمت، یہ اسکل، یہ استعداد، یہ صلاحیت، یہ ماں باپ، یہ شب و روز، یہ دن و رات، یہ چاند ستارے، یہ زمین و آسمان، یہ سب رحمت عام ہے اللہ کی، سب کو برابر دیا. جتنا آسمان آپ کو دیا ہے اتنا مجھے دیا ہے، جتنا آسمان ایک مومن کو دیا ہے اتنا ایک کافر کے لیے مہیا کیا ہے، جتنی زمین وسیع ایک مومن کے لیے ہے اتنی ایک کافر کے لیے بھی ہے. کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہے زمین، مومن کے لیے بڑی ہو جائے کافر کے لیے چھوٹی ہو جائے، آسمان مومن کے لیے وسیع ہو جائے کافر کے لیے تنگ ہو جائے، نہیں، ہرگز نہیں. وقت جتنا آپ کو دیا ہے اتنا ہی دوسرے کو دیا ہے، جتنا دوسرے کو دیا ہے اتنا ہی مومن کو دیا، اتنا ہی مسلم کو دیا، اتنا ہی منافق اور کافر کو دیا ہے. تو یہ رحمت عام ہے، یہ رحمت عام بسویہ برابر برابر اللہ تعالیٰ نے سب میں تقسیم کی ہے. وقت کی جو نعمت ہے، اب اس وقت کی نعمت سے کون، کیسے، کب، کس طرح استفادہ کرتا ہے، یہ بڑا اہم مرحلہ ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کروں، نوجوان بچوں کے لیے درود بھیجیے، محمد و آل محمد. ایک بچہ جو ہے کمرہ امتحان میں آ جائے اور گھڑی دیکھے جناب 9 بج گئے اور امتحان شروع ہو رہا ہے، آدھا گھنٹہ گزر جائے، کہہ کے آدھا گھنٹہ گزر گیا، 2.5 گھنٹے باقی ہیں، خوش ہو. जवाब कुछ ना लिखे जी। उसके बाद एक घंटा गुजर जाए फिर खुश हो, एक घंटा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह दो घंटे बाकी हैं, तो फिर क्या उसकी ये खुशी, क्या उसका ये उसकी ये मुसर्रत क्या उसे इम्तिहान में कामयाब करा सकती है? वक्त को पास करना, टाइम पास करना नहीं, ये जो टाइम हमें दिया अल्लाह ताला ने, ये नेमत आम है। इस नेमत को कहाँ कब किस तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे ये रहमत ख़ास है। इसके लिए तड़पेंगे, सवाल करेंगे, इल्तिजा करेंगे। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उन्हें थोड़ी सी ज़हमत करो, अब तो चार मजलिसों में इतनी आदत हो जानी चाहिए कि आते ही आगे तशरीफ़ ले आए ताकि मुझे बार बार कहने की ज़हमत ना हो जी। तो टाइम पास करने से इंसान खूब, ये टाइम जो हमें अल्लाह ताला ने दिया सबको बराबर दिया, ये रहमत, ये नेमत आम है। नेमत ख़ास क्या है? इसका सही, इसको सही यूटिलाइज किया जाए, इसको सही यूज़ किया जाए, इसका सही इस्तेमाल हमें दर हकीकत निजात याफ्ता कर सकता है। ये नेमत है। रहमत भी इसी तरीके से, रहमत ख़ास और रहमत आम, जिसको मैंने कहा, जिसको रहमान और रहीमियत से ताबीर किया गया है। ज़रूरी नहीं कि जो दुनिया में रहमतें ले रहा है, नेमतें ले रहा है, वो आखरत की रहमतों और नेमतों का हकदार होगा, हरगिज़ नहीं। ये लिखा हुआ नहीं है, साबित शुदा उसूल नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बल्कि आखरत की नेमतों के लिए अपने आप को हकदार बनाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वो इल्ला सिर्फ सांस लेना, दुनिया में आना, खाना पीना, ये इस बात का सबब नहीं बनेगा। उसी तरीके से खुदा का एक लुत्फ़ आम है, एक लुत्फ़ ख़ास है। तवज्जो रखिएगा, लुत्फ़ का दर्जा उलमा ने बयान किया है रहमत और नेमत से बढ़कर है। इसीलिए क्या कहते हैं, आमिलना बिफ़ज़लिक वला तो आमिलना बिअदलिक। दुआ क़नूत में बाज़ औक़ात हम ये दुआ पढ़ते हैं, ए खुदा हमसे अपने फ़ज़ल का, अपने लुत्फ़ का सलूक करना, अपने अदल व इंसाफ़ का सलूक मत करना। अगर खुदा हमसे अदल व इंसाफ़ का सलूक करे तो हम में से कोई भी निजात याफ्ता होने वाला नहीं है, बहुत देर से निजात याफ्ता होगा। अगर खुदा हमसे अदल का सलूक करे, खुदा अगर तराजू लेके खड़ा हो जाए, मतलब खुदा का तराजू कायम हो जाए रोज़े क़यामत, और होगा, तो हमारी निजात वाकई मुश्किल है। इसीलिए आमिल ना बेफजल, ए खुदा हमसे कैसे सलूक कर, अपने फजल का, अपने लुत्फ का, अपने करम का। तो करम का, लुत्फ का दर्जा रहमत और नेमत से बढ़कर है। एक लुत्फ ख़ास क्या है, लुत्फ आम क्या है? क़ुरान का नाजिल करना, अम्बिया का भेजना, आइम्मा का भेजना, ये लुत्फ आम है। लुत्फ ख़ास क्या है? इंसान इनकी पैरवी करे तब जाकर इंसान लुत्फ ख़ास को हासिल करेगा। इस आयत में भी खुदा एक लुत्फ ख़ास को बता रहा है कि देखो बहुत सारी नेमतें, रहमतें, लुत्फ व इनायात मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन ये आम किस्म की रहमत, नेमत, लुत्फ, इनायत, तवज्जो, करम, ये तुम्हें ख़ास की तरफ नहीं ले जा सकता जब तक कि इनको सही इस्तेमाल नहीं करोगे। सही इस्तेमाल होगे तो तुम ख़ास के हकदार बन जाओगे। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, कि अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमत, रहमत, लुत्फ, इनायत, करम को सही इस्तेमाल करोगे, यंसुरकुम, खुदा तुम्हें अपनी ख़ास नेमत, रहमत, लुत्फ, करम से नवाजेगा। तवज्जो कीजिएगा, यानी खुदा कह रहा है ये ख़ास नेमत, रहमत, लुत्फ, करम, इनायत, ये सब इस बात पर मौकूफ़ है कि तुम्हें जो आम किस्म की रहमत, नेमत, लुत्फ, इनायत मिली है तुम उसको सही इस्तेमाल करो। अगर सही इस्तेमाल किया अगले मरहले में तुम ख़ास की तरफ, इन तंसुरुल्लाह, तुम दीन इलाही की मदद करो, यानी जो तुम्हें वक्त दिया है, जो इस्तेदाद दी है, जो सलाहियत दी है, जो ज़िंदगी दी है, जो शब रोज़ दिए हैं, जो माह साल दिए हैं, ये जो ज़मीन आसमान का शामियाना और बिछोना बिछाया गया है, ये सब इसलिए है कि हम उस लुत्फ ख़ास को हासिल करें, खुदा की ख़ास तवज्जो को हासिल करें, जिसको हम आम अल्फाज में रोज़ाना क्या कहते हैं, खुदा ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگائے عنایت فرمائی. جوار معصومین کوئی پلاٹ نہیں ہے کہ آپ یہاں خرید لیں گے وہاں مل جائے گا, ہرگز نہیں. جوار معصومین لطف خاص ہے خدا کا, اس لطف خاص کو حاصل کرنے کے لیے خاص قسم کی سٹریگل ضروری ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا, درود بھیجیے محمد وال محمد کا. یہی وجہ ہے قرآن ایک آیت میں ہمارے سامنے بیان فرماتا ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا روز قیامت اور وہ اندھا ہوگا, نابینا ہوگا, اور وہ خدا سے شکایت کرے گا, خدا اندھا تو نے مجھے دنیا میں تو آنکھوں والا بنایا تھا, یہاں اندھا کیوں مشہور کیا؟ رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا, خداوندا دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا, یہاں کیوں نابینا ہوں؟ خداوند عالم کہے گا ہاں تم جو ہے دو جمع دو چار کی دنیا میں رہتے تھے, اوٹی اور روٹی کی زندگی میں, دو وقت کا اوور ٹائم, چار وقت کی روٹی. تم سمجھتے تھے کہ دنیا میں رحمت عام, نعمت عام, لطف عام, کرم عام, توجہ عام اللہ کی مل جائے گی, لہذا آخرت میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. تم سمجھتے ہیں یہاں صرف نعرہ حیدری لگا لو گے وہاں جنت کا دروازہ کھل جائے گا, تم سمجھتے ہیں یہاں صرف چار ہاتھ مار لو گے سینے پہ وہاں جو ہے وہ شفاعت اہل بیت مل جائے گی, ہرگز نہیں. وہاں انسان نابینا ہوگا, یہ ایک انسان کی مثال ہے, وإلا کروڑوں انسان, لاکھوں اربوں انسان اس میں مبتلا ہوں گے. وقد كنت بصيرا, میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا, یہاں کیوں محروم ہوں؟ خدا کہے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها کذالک اليوم تنسى, ہماری نعمتیں آتی تھی, کذالک اتتک, تمہارے پاس نعمتیں آئیں, آیات آئیں, نشانیاں آئیں, رحمتیں آئیں, نعمتیں آئیں, لطف آیا, عنایت آیا, توجہ آئی, کرم آیا خدا کا عام قسم کا, تم اس کو گناہوں میں ہر قسم کے کاموں میں استعمال کرتے چلے گئے. تم نے دیکھا ہی نہیں کہ تم کر کیا رہے ہو, تم اس سے بنا کیا رہے ہو, تم تعمیر کیا کر رہے ہو. کیا ہوا؟ کذالک اتتک آیات ہونا, تمہاری ہماری نعمتیں آئیں, فنسیتھا, تم اس کو بھول گئے, تم نے اسے پل سے پوچھا, بھول گئے کیا مراد؟ نہیں, یوز کی, استعمال کی, لیکن خدا کہہ رہے بھول گئے. کیا مطلب بھول گئے؟ نہیں خدا, میں بھولا کہوں, جو معلوم ہے کہ آج میں نے اتنے گناہ کیے ہیں, آج اتنے ثواب کیے ہیں, آج اتنوں کا دل دکھایا, آج کی نماز قضا کی ہے, آج کی فلاں کام کیا ہے, آج یہ کام کیا ہے. خدا کہہ رہے نسیتھا, تم بھول گئے ہو. یعنی خدا کی نگاہ میں, اللہ کی نگاہ میں, دین و شریعت کی نگاہ میں کوئی کام اگر با مقصد نہ ہو, کوئی کام اپنے مقصد کے حصول کے لیے انجام نہ دیا جائے, کوئی صلاحیت, کوئی استعداد, کوئی اسکیل اپنے مقصد کے, صحیح مقصد کے حصول کے لیے اسے استعمال نہ کیا جائے, گویا اسے پس پشت ڈالنا ہے. توجہ رکھیے گا, یہ کوئی آسان منزل نہیں ہے, یہ معارف اہل بیت ہیں, یہ تعلیمات قرآن و اہل بیت ہیں کہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے دنیا کو سمجھو. فنسیتھا, تم بھول گئے. خدا میں بھولا نہیں تھا, مجھے معلوم تھا کہ آج گھر میں شادی ہے, آج بے پردگی ہے, آج گانا ہے, آج ڈانس ہے, آج فلاں ہے, آج فلاں ہے, آج میں نے اتنے گناہ کیے, میں نہیں بھولا. خدا کہہ رہا تم بھول گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اپنے مقصد تک نہ پہنچا سکے, فَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ, انہی آیات میں ہیں, خدا نے گمراہ کر دی ان کے عمل کو, ان کا عمل ان کو کہیں نہیں پہنچا سکا, ان کا عمل ان کو کہیں نہیں پہنچا, کسی منزل تک نہیں پہنچ سکے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عزیزہ نگرامی, انسان فراموشی, یعنی اپنے مقصد کو فراموش کر دے, اپنے ہدف اور منزل کو فراموش کر دے, تو وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ فراموشی کے زمرے میں آ جائے گا. چنانچہ رحمت عام, نعمت عام, کرم عام, توجہ عام, عنایت عام, یہ سب ہمیں ملا ہے, لیکن ہمیں خاص کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اس خاص نعمت کو حاصل کرو, خاص کرم کو حاصل کرو, خاص عنایت و توجہ کو حاصل کرو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان قرآن و اہل بیت کے دروازے پہ آ جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. مومنین سے ایک دفعہ اور پھر درخواست کریں گے, تھوڑا سا اور آگے آ جائیے, ادھر جگہ ہے. مجھے بار بار شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ جگہ ہے, اور مل کے ایک اور درود بھیجیے محمد و آل محمد پاک. اب آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا فتح سلحم ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. تاس کہتے ہیں کھڑے قد سے گر جانے کو, اور اس کے مقابلے میں انعطاش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں, یعنی اپنے پیروں پر مضبوطی سے جمے رہنا. تاس کھڑے قد سے گر جانا, انعطاش اپنے پیروں میں قائم. خدا اگر فتح سلحم, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک منزل پہ پہنچنے کے بعد ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں, تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, بلکہ یوں کہوں بہت آسان الفاظ میں کہ کفر کی دیمک ان کے ایمان کی عمارت کو جڑوں سے کھوکھلا کر دیتی ہے. بظاہر آپ نے اگر دیمک کو دیکھا ہو گھروں میں تو لکڑی کھا جاتی ہے, اندر اندر سے پتہ نہیں دروازہ صحیح سالم لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ نے ہلکا سا ہاتھ مارا, آپ کا ہاتھ, آپ کا مکہ کیا ہوا, دروازے کے اندر کھوکھلا, بودا, ہیچ, خالی, پوچھ, کچھ نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان اپنے ایمان کو ایسا سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن خدا کہہ رہے کفر کی, منافقت کی جو دیمک ہے وہ تمہاری ایمان کی عمارت کو کھوکھلا کر رہی ہے. اگر انسان بابا سیرت نہ ہو, اگر انسان کے پاس قرآن کا نور نہ ہو, اگر انسان کے پاس اہل بیت کا نور نہ ہو, اس کی ایمان کی جو عمارت کھوکھلی ہو جائے گی. تاریخ بھری پڑی ہے. ان تنصر اللہ, اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد کیا ہے, کل میں نے عرض کیا کہ دین یعنی دین خدا کی مدد, آئین کی مدد, شریعت کی مدد, اس پہ عمل پیرا ہونا, یہ بھی مدد ہے دین کی. توجہ رکھیے گا, ہم مثال کے طور پر شہری قوانین ہیں ہمارے, ٹریفک کے قوانین ہیں, ہم اس پہ ہم روڈوں پہ نکلتے ہیں, سفر کرتے ہیں, ہم اس کا کیسے احترام کر سکتے ہیں؟ اس کا احترام کیا ہے؟ اس کا احترام یہ نہیں ہے کہ قوانین کو کتابوں میں رکھ کر شیلف میں سجا دیا جائے کہ جناب یہ ٹریفک کے قوانین, ان کا احترام کیا جائے گا. یہ احترام ہے؟ بظاہر تو آپ کہیں گے بڑا احترام ہو رہا ہے قوانین کا, ان کو بڑے خوبصورت کتابوں میں پرنٹ کر کے جلی حروف میں, سنہری حروف میں رکھ کر شیلف کی زینت بنا دیا جائے کتاب خانوں کی, یہ بھی احترام ہے. لیکن کیا واقعی یہ احترام ہوگا؟ احترام کیا ہے؟ عملی احترام ہو سکتا جب آپ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں گے. دین کا احترام, دین کی نصرت مدد کیا ہے؟ جب ہم دین کو عملی طور پر اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں گے, اہل بیت کو اپنی طور پریکٹس میں لے. اہل بیت کی رضا خانہ بنا دیجئے, بار عالم سدا دیجیے, بہت اچھی بات ہے, یہ بھی ایک احترام ہے, یہ ایک نوع ہے احترام کی, یہ بھی ایک نوعیت ہے احترام کی. لیکن کیا اہل بیت اس لیے آئے تھے ان کے نام کے علم لگا دیں اور سادہ خانہ میں سجا دیں, بس دور سے چومیں اور بس سلام نامہ تمام؟ نہیں, یہ بھی ایک شکل ہے احترام کی, لیکن اہل بیت کا مقام اس سے اجل اور اعلیٰ اور شان والا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے, ان کی اطاعت کی جائے, ان کی تعصی کی جائے, ان کے قدموں پہ چلا جائے, ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوا جائے. یہ ہے چنانچہ ایک نصرت دین خدا کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان خود عمل پیرا ہو اور اپنی زندگی کے معیارات کو, اسٹینڈرڈس کو صحیح رکھے. عزیزہ نگرامی, ہم جو پریشانی کا شکار ہیں, بے برکتی کا شکار ہیں, وقت میں برکت نہیں, اولاد میں برکت نہیں, پیسے میں برکت نہیں, اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو اسٹینڈرڈس ہیں زندگی کے, اصول ہیں, معیارات ہیں, وہ صحیح نہیں ہیں. پانچ قسم کے اصول ہو سکتے ہیں عزیزہ نگرامی زندگی گزارنے کے لیے. جناب زہرا کی سیرت در حقیقت ان اصولوں کو ہمارے سامنے واضح طور پر بیان کر رہی ہے. پانچ اصول, پہلا اصول زندگی کا, پہلا معیار, پہلا اسٹینڈرڈ زندگی کا کیا ہے؟ سوجویانہ. سوجو یعنی منفیت طلبانہ. انسان منفیت کو دیکھتا ہے. جس طرح معذرت کے ساتھ ایک سگ ایک گوشت کی خوشبو کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, سنگ سنگ کر وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ گوشت کہاں ہے, مردار کہاں ہے, حیوان کہاں ہے, اسی طریقے سے بعض انسان بھی انسان ہوتے ہیں لیکن وہ سگ کسی کیفیت رکھتے ہیں, سوجو ہوتے ہیں, منفیت طلب ہوتے ہیں, اپنا فائدہ چاہیے. پہلے اسٹینڈرڈ, جہاں فائدہ ہے وہاں آپ کو نظر آئیں گے, جہاں نقصان ہے وہاں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. एक स्टैंडर्ड ही है। अब आप देख लें दुनिया में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सूजू हैं, मनफियत तलब है, अपना फ़ायदा देखते हैं, माजरत के साथ उसको कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करते हैं। यानी इंसान सिर्फ अपनी दुनिया को देख रहा होता है। कौन? इब्ने ज़ियाद, जो शहर-ए-रे की गंदम के लिए मनफियत नजर आ रही है। इमाम कह रहे हैं, इमाम कह रहा है देखो घर चाहिए तो मैं जन्नत में घर की बशारत देता हूं, इज्जत चाहिए इज्जत दूंगा, मुकाम चाहिए मुकाम मिलेगा, जो कुछ चाहिए यहां मिलेगा, नहीं मुझे तो शहर-ए-रे की गंदम की हाजत है। इमाम ने कहा एक दाना भी तुझे नहीं मिलेगा, एक दाना भी तुझे। एक और नाम है दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो नाम मिल गए शबीब इब्ने रबी, शबीब इब्ने रबी एक और इसी किस्म का मुनाफिक गुजरा है, कभी इधर कभी उधर, कभी माविया कभी मुख्तार कभी फलां कभी फलां, जहां से उसे दुनिया मिली वो वहां चला गया। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और ऐसे बहुत से नाम। पहली जो चीज हमारे सामने है वो है मनफियत तलबी, दूसरी चीज माहौल के मुताबिक चढ़ते सूरज को देखा, अपने माहौल को देखा, सोसाइटी को देखा, देखा देखी लोग ये कर रहे हैं जनाब ये करना शुरू कर दिया, लोग ये कर रहे हैं ये करना शुरू कर दिया, लोग हरम में चादरें पहने हुए हैं, ख्वातीन ने सर पे चादर डाल ली जी। आजकल एक और बला आ गई है, ख्वातीन का हिजाब उनके जीनत हो गया है, फैशन हो गया है हिजाब, हिजाब फैशन हो गया है। यानी हिजाब जो इख्तियार किया जा रहा है, चादर जो ओढ़ी जा रही है, मकना जो ओढ़ा जा रहा है, स्कार्फ जो पहना जा रहा है, वो खुद इतना जीनत आराइश वाला है कि जल्ब तवज्जो जज्ब तवज्जो का सबब बनता है, जो शरण जायज नहीं है। कहने को तो बहिजाब है, लिपस्टिक भी है, आराइश भी है, तज़ीन भी है, मेकअप भी किया हुआ है और स्कार्फ भी बांधा हुआ है, नहीं जनाब ये हिजाब नहीं है। हाथ और पैर में ऐसे आलात और ऐसे जेवर पहने में जिनकी झनकार ना महरूमों की तवज्जो का सबब बन रही है, ये हिजाब नहीं है। बज़ाहिर स्कार्फ पहना हुआ है आपने लेकिन ये हिजाब नहीं है। तो ये हिजाब बाज़ औक़ात इन्हें मुसीबत बन जाता है। देखा देखी लोग जनाब ये फैशन चल रहा है, जनाब ये फैशन देखा देखी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये कौन सी स्टैंडर्ड है, ये देखा देखी है। एक है खौफ और तर्स, डर से बुजदिली से इंसान, ये की एक और स्टैंडर्ड दिया है। चौथा स्टैंडर्ड जो दिया है वह है तासुब का, यानी कबाइल का तासुब, कौम का तासुब, खानदानों का तासुब, ये इस बात का सब बनता है हमारे खानदान वाले ऐसे, हमारे यहाँ निकाह नहीं होता, हमारे यहाँ मंगनी नहीं होती, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ निकाह की रस्म नहीं है मौलाना, भाई निकाह करा दो, ये बच्चे हैं बातें करते हैं करेंगे, तुम्हें बता के थोड़ी करेंगे कोई, कम से कम इनका मिलना जुलना बैठना बात करना देखना सुनना हलाल हो जाएगा। नहीं जनाब हमारे यहाँ नहीं होगा, दीन खुदा पामाल होता रहे, नौजवान हराम मुबतला होते रहें, हम अपने बाप दादा के रीत और रवायात को लिए बैठे रहेंगे। जहाँ निकाह हुआ वहाँ मिलना जुलना हराम, बंद, ममनू, स्टॉप, दरवाज़ा क्लोज, मंगनी है उससे पहले मिलते रहें बात करते रहें, जैसे ही निकाह हुआ अब जो हलाल हो गई बच्ची, गुफ्तगू करना जायज़ हो गया, देखना जायज़ हो गया, साथ बैठना जायज़ हो गया, अब कहा गया नहीं। ये तासुबात हैं हमारे, यानी इस किस्म के तासुबात का हम क्या करेंगे, रोज़े क़यामत क्या जवाब देंगे, बच्चे हमारे जब नामा अमाल आएगा कि आपके साहबजादे ने ये करतूत थे। अच्छा एक साहब मेरे पास आए कहेंगे मौलाना मेरा बच्चा बड़ा शरीफ है, देखिए सर झुका के बैठा, मैंने कहा जी हाँ बहुत शरीफ है, ये इतना कुछ करके आ जाता है आपको कुछ भी नहीं बताता। ये सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारी फैमिली सिस्टम ऐसा हो, हमारा फैमिली सिस्टम ऐसा हो गया कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है उनका, तासुब है। ये कौमों का कबीलों का, मिसाल के तौर पर बनी इसराइल के 12 कबीले थे, हज़रत موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے الگ الگ جو ہیں راہیں بناؤ، الگ الگ پانی کے چشمے نکالو، ہم 12 ہیں، یہ تعصب ہے، ہم فلاں کے قبیلے سے نہیں پئیں گے، فلاں کے راستے سے نہیں جائیں گے، یہ تعصبات ہیں. اور پانچواں جو اصول ہے، جو صحیح اصول ہے، جو صحیح اسٹینڈرڈ ہے، وہ ہے قرآن و اہل بیت کا. قرآن و اہل بیت کا جناب زہرا کی زندگی میں یہ ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے در حقیقت اپنی سیرت سے بہت سارے مسائل پر سے پردہ ہٹا دیا ہے. یعنی جہاں امام اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا نہیں ہو سکا، وہاں یہ ولیہ جو ولایت تکوینی رکھتی ہے، عزیزان گرامی، وہاں پر ان کی سیرت ہمارے لیے آشکار ہو جاتی ہے. رسول اللہ نے اپنے آپ کو سورج، علی کو چاند، فاطمہ کو زہرا، حسن و حسین کو ستارے کہا ہے. کہا کہ جب سورج اور چاند پردے میں چلے جائیں تو زہرا یعنی ستارے کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو، اگر زہرا چلا جائے تو پھر نجوم یعنی حسن حسین کے ذریعے سے. رسول اللہ وصال فرما گئے، علی کو حق نہیں ہے، گفتگو نہیں کر سکتے. مولا علی فرماتے ہیں میرے حلق میں پھندا اور آنکھ میں کانٹا تھا، بولوں تو مشکلات، خاموش رہوں تو مشکلات. کہتے تھے علی کی تلوار کو زنگ لگ گیا، علی بزدل ہو گئے، علی ڈر گئے، علی معذرت کے ساتھ وہ لفظ مناسب نہیں ہے لیکن آج کل کی سیاست، مکمکا کر لیا، خاموشی اختیار کر لی، سمجھوتا کر لیا. مولا علی کی مشکلات ہے، واقعی خود بات پڑی ہے مولا علی کے، لیکن پھر بھی اسلامی وحدت کے لیے، اتحاد امت کے لیے مولا کائنات نے خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام کو سپورٹ کیا ہے. توجہ رکھیے گا، خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام کی مدد کی، نصرت کی، دام درہم سخن ہے. جس طریقے سے ہو سکا، قتل جناب عثمان کے سلسلے میں مولا کی روش یہ تھی کہ عثمان کو، خلیفہ سووں کو قتل نہ کیا جائے، حسن و حسین کو بھیجا، جناب عباس کو بھیجا، پانی لے کے بھیجا، بنی ہاشم کے نوجوانوں کو بھیجا ہے حفاظت کے لیے. یعنی مولا کی سیرت دیکھیے کہ ایک طرف سامنے قاتل نظر آ رہے ہیں زہرا کے، جانتے ہیں علی، اللہ اکبر، یہ ہے مظلومیت علی، لیکن پھر بھی اتحاد امت کے لیے مولا کائنات کا ایک جملہ دکھائیے جس میں لان و نفرین ہو، جس میں سب شتم ہو دشمنان زہرا پر. ہاں علمی اعتراض موجود، اختلاف علمی موجود، لیکن گندی زبان، غلیظ زبان، سب و شتم، دشنام، فحش کلمات، نازیبہ کلمات، ہرگز نہیں. آج جو فقہا علماء کا فتویٰ ہے، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں اہل سنت ہماری جان ہیں، ہمارے نفس ہیں. امام خمینی نے کہا کہ توہین اہل سنت کے مقدسات حرام ہے، اس کی وجہ سیرت امیر المومنین ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. جہاں پر امام در حقیقت اپنے عمل کو کسی بھی وجہ سے انجام نہ دے سکے، وہاں پہ جناب زہرا کا عمل سامنے آتا ہے، یہ مدافع ولایت ہے. اور پھر جناب زہرا کی سیرت نے تمام اسٹینڈرڈس کو، تمام معیارات کو ہمارے سامنے واضح کر دیا. یعنی اپنی سیرت سے سودجو افراد، منفیت طلب افراد کو واضح کر دیا کہ کون منفیت طلب ہے، کون دنیا کا پجاری ہے، کون دنیا کا حریص اور بھوکا ہے، کون سگ کی صفت رکھتا ہے. دوسری چیز اسٹینڈرڈ جو تھا، تعصب کا تھا، قبائلی تعصب موجود تھا، مہاجر و انصار کا تعصب موجود تھا. ہم میں سے امیر ہوگا، تم میں سے امیر ہوگا، باری آئے گی، نوبت آئے گی، ٹرن آئے گی، پہلا تمہارا بعد میں ہمارا، یہ تعصب قبائلی تھا. ماحول کی دیکھا دیکھی، یہ ان تمام چیزوں کو جناب زہرا نے واضح کیا ہے عزیزان گرامی. اور پھر جو حقیقی معیار زندگی ہے جناب زہرا کا، کہ دین خدا کی نصرت کے لیے خواہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو تمہارا عمل، تمہیں نقصان ہی کا سبب کیوں نہ ہو، تم قیام کرو. جناب زہرا نے قیام کیا، کلام کیا، جہاد کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ محسن کی شہادت، گھر کا جلنا، حرمت رسول اور آل رسول کی پامالی، حقوق کا غصب ہونا، بچوں کی یتیمی، فاطمہ زہرا کا گھر بکھر گیا۔ یہ وہ گلوبند ہے جس کے دانے بکھر گئے کربولا میں۔ توجہ کیجیے، جناب زہرا کو معلوم ہے، مولا علی کو معلوم ہے کہ مجھے کیا قیمت دینی پڑے گی، لیکن مولا علی تیار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلط معیار کے مطابق زندگی بسر نہیں کروں گا، غلط اسٹینڈرڈ کے مطابق زندگی بسر نہیں ہوگی۔ ہاں ابھی کہہ دیتا ہوں کہ میں فلاں فلاں کی سیرت پہ عمل کروں گا اور پھر بعد میں انکار کر دیتے، نہیں جناب وہ تو میں نے، جیسے کہ ہمارے سیاستدانوں کے سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں نا، کہہ دیتے بعد میں، نہیں جناب وہ کسی خاص حالات کی بنا پہ دیا تھا، اب میں اپنے سٹیٹمنٹ چینج کر رہا ہوں۔ نہیں، کہاں لوگوں نے آ کے، یہ معاویہ بن سفیان کے لیے آپ جو ہیں تھوڑا سا نرم پالیسی، تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھے مولانا کارگل، نہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے پہلے دن سے۔ ممبر پہ آئے، بیعت ہوئی، کہاں کہ وہ بیت المال جو تم نے کھا لیے ہیں، تمہاری بیویوں کے حق مہر میں ہیں، ان تک کو واپس لے آؤں گا بیت المال میں۔ کوئی سافٹ کارنر دین کے معاملے میں علی کے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے کہ یہ اپنا ہی، یہ بیگانا ہے۔ مولا علی کا ایک شاعر تھا، اس نے ماہ رمضان میں شراب نوشی کی، رمضان میں روزے کی حالت میں، مولا نے کو پتہ چلا، مولا نے کہا حج جاری ہوگی۔ مولا کا شاعر، قصیدہ خواں، لوگ آ گئے کہنے لگے مولا بدنامی ہوگی، اس کو تو سزا نہ دیجئے۔ لوگ کہیں گے دیکھو علی کا چاہنے والا اور رمضان میں شراب پی اور پھر علی نے کوڑے لگائے۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں گے، کل آؤ، جو ہو سکے گا میں وہ کروں گا۔ یہ خوش ہو گئے، معاملہ سیٹ ہو گیا۔ اگلے دن جو ہے وہ مولا علی نے دربار لگا تھا، اور اس کے بعد اس کو کوڑے جاری کی، اس پہ کوڑے لگائے، حج جاری کی۔ لوگوں نے کہا مولا آپ نے تو کہا تھا کہ جو ہوگا، مولا نے کہا یہی ہو سکتا ہے مجھ سے، حکم الہی ہے، حکم الہی کے معاملے میں علی سے یہ توقع رکھو کہ وہ کوئی سافٹ کارنر رکھے گی، اپنا ہی بیگانا نہیں، بلکہ علی کا عدل، علی کا اسٹینڈرڈ اگر آپ جاننا چاہیں تو واقعی اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے، نیند اڑ جائے انسان کی۔ مولا علی کہتے ہیں کہ اگر 7 بر اعظموں کی دولت علی کو دی جائے، دولت 7 اقلیم اگر علی کو دی جائے، اور علی سے اتنا کہا جائے کہ چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لو، تو قسم خدا کی علی یہ ظلم نہیں کرے گا۔ چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا، یہ ہے اسٹینڈرڈ، یہ ہے معیار زندگی، یہ ہے قرآنی زندگی، یہ ہے خدائی اور الہی زندگی۔ جناب زہرا جان رہی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، معلوم ہے۔ زیارت میں ہے کہ جو روزانہ کی زیارتیں ہیں، اتوار کا دن جناب زہرا اور امیر المومنین کا ہے، وہاں پہ السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا فوجدکی صابرتن، اللہ نے آپ کو صابر پایا، آپ کی خلقت سے پہلے آپ کا امتحان لیا گیا۔ یا ممتحنہ امتحنک اللہ، الذی، اس اللہ نے آپ کی خلقت سے قبل آپ کا امتحان لیا۔ فوجدکی صابرتن، آپ کو صابر پایا، استقامت کرنے والا پایا، ڈٹ جانے والا پایا۔ خداوند عالم نے، یعنی جانتا ہے جناب زہرا کو بعد میں علم ہوا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اپنے اسٹینڈرڈ کو صحیح رکھا ہے، سود طلبانہ نہیں ہے، منفع جویانہ نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، ترس نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دین اور دین کی نصرت کے لیے جناب زہرا میدان میں نکلی۔ اور معلوم ہے اس بنا پر جناب زہرا کی سیرت
ہمارے لیے اس لیے باعث ہدایت ہے کہ جہاں پر مولا علی کچھ نہ کر سکے وہ جناب زہرا، اور یہی وجہ جناب زہرا کے لیے میں نے عرض کیا جناب زہرا کے مصائب یہ کھجور کے چار باغوں کے لیے، چار یعنی فدق کے باغ اور چار کھجوروں اور چند درختوں کے لیے نہیں گئی تھی جناب زہرا، کہ جناب زہرا کی کمر اس لیے جھک گئی تھی کہ ان سے باغ چھین لیا گیا تھا؟ توجہ کیجئے، وہ جو اپنے گھر کا سامان اٹھا کے دے دیں، بخش دیں، راہ خدا میں دے دیں، کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دنیا کے لیے حریص ہو گئے تھے کہ فدق نہیں ملا، جناب زہرا کی کمر جھک گئی؟ یہ مصائب ہیں، توجہ کیجئے گا، کیا صرف جناب محسن کی شہادت جناب زہرا کے لیے ان مصائب کی بنا پر کہتی ہیں کہ اگر یہ روز روشن پہ پڑھتے سیارات میں تبدیل ہو جاتے؟ یہ بھی شامل ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، جناب زہرا کے اوپر دروازہ کا گھیرنا یہ سب کچھ مصائب نہیں ہیں، یہ مصائب زہرا کا ایک جز ہے، وہ کون سے مصائب ہیں جن کے لیے جناب زہرا فرمانی صبت علیہ مصائب لو انہا، کہ مجھ پہ بابا وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روز روشن پہ پڑتی سیارات میں تبدیل ہو جاتے؟ امام حسین کی مصیبت کیا صرف پیاس تھی؟ امام حسین کے مصائب صرف یہ تھے کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا؟ نہیں، امام سجاد نے واضح طور پہ کہا کہ قتل ہونا راہ خدا میں ہمارے لیے باعث عزت و شرف ہے، ہم قتل ہونے سے نہیں گھبراتے، جناب محسن کی شہادت علم تھا جناب زہرا کو، ان اخبار اور ان خبروں کے ذریعے سے جو حضرت جبرائیل نے رسول اللہ کے بعد آپ پر آ کر بیان کی تھیں، آپ کے لیے بیان کی تھیں، مصطفی فاطمہ شہادت اہل بیت کے لیے ان کا راستہ تنگ کرنے کے لیے نہیں تھی، ان کی عظمت و شان کو بڑھانے کے لیے تھی، القتل عادتا وہ شرف ہے ہمارے لیے، عزت ہے، بزرگی ہے، لہذا کون سے مصائب تھے وہ؟ امام حسین کے لیے بیٹے کا شہید ہونا، بچی کے تماچے لگنا، یہ مصائب مصائب ہیں، لیکن امام حسین کے اصل مصائب کیا ہیں؟ مولا کائنات کے اصل مصائب کیا ہیں؟ کہ انصار و یاور نے چھوڑ دیا تھا، مہاجر انصار نے چھوڑ دیا تھا، صرف یہی ہیں؟ جو حق حکومت علی سے چھینا گیا، حق خلافت چھینا گیا، یعنی عدالت کو اس کا صحیح مقام نہیں ملا، ریاست کو اس کا صحیح مقام نہیں ملا، سیاست کو سائس نہیں ملا، دین کو نگہبان نہیں ملا، 25 سال کے بعد در حقیقت اسلام اپنے محور پہ لوٹا ہے، امامت امام کے پاس آئی ہے، سیاست سائس کے پاس آئی ہے، قرآن کی حکومت قرآن کے وارث و مالک کے پاس آئی ہے، عزیزان گرامی، یہ وہ مصائب ہیں، جناب زہرا کے مصائب کیا ہیں؟ یہ بھی جناب زہرا کے مصائب ہیں کہ باغ فدق نہیں ملا، یہ بھی زہرا کے مصائب اس سے بڑھ کر ہیں، دین کی نصرت کے لیے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب بی بی آئی ہیں دروازہ کھول کر زمین پر ریت پر بیٹھ گئیں اور بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا، مولا علی نے کہا فاطمہ آپ آ گئیں، کیا آپ کو آپ کا حق مل گیا؟ جناب زہرا نے بلند آواز سے گریہ کرنا شروع، علماء نے لکھا ہے یہ جناب زہرا کا سیاسی گریہ تھا، احتجاج تھا ظلم کے خلاف، وہ جناب زہرا، توجہ کیجئے گا، کون زہرا؟ وہ زہرا کہ جب رسول کی بزم میں نابینا صحابی آئے تو حجاب و پردے میں ہونے کے باوجود اس کمرے سے چلی جائے کہ مبادہ زہرا کی نگاہیں سے پڑ جائیں، مبادہ سے کیا مراد ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو زہرا کی نگاہیں کسی نامحرم میں پڑ جائیں، ہرگز پڑھ ہی نہیں سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں احتیاط کا یہ عالم ہے، تقوی زہرا یہ ہے، عمل زہرا یہ ہے کہ میں ہر اس روزنے اور دروازے کو بند کر دوں گی کہ جہاں سے کوئی منفی پہلو بھی تصور کیا جا سکتا ہو. وہ زہرا اپنی آواز کو اونچا کر رہی ہے, توجہ کیجیے گا, گریہ کر رہی ہے, نامحرم سنے. کیوں؟ یہ احتجاج ہے ظلم کے خلاف کہ بنت نبی مہاجر و انصار کے سامنے کھڑی رہی لیکن کوئی زہرا کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہوا. یہ حجت در حقیقت کرنی تھی, حجت اتمام حجت تھے. آئیے, بنت علی دربار میں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے, مہاجر و انصار کے سامنے جانا, خلیفہ وقت کے سامنے جانا, اور پھر استدلال, قرآنی استدلال کیے ہیں جناب زہرا نے. یہ نہیں کہا کہ میرے بابا نے, قرآنی استدلال ہے, ڈائیلاگ ہیں, بتایا ہے کہ تم کیا تھے. عزیزان گرامی, اس طریقے سے جناب زہرا نے حجت کو تمام کیا ہے. یہ وہ مصائب ہیں کہ جن کے لیے بی بی فرماتی ہیں کہ علی کا حق, علی کا حق, مجتہدن فی امر اللہ, مشمرن فی ذات اللہ, اللہ کی, اللہ کے لیے سر توڑ کوشش کرنے والا, تلوار چلانے والا. یہ بی بی کے خطبات کا جز ہے, یہ جملے جو مہاجر انصار کے سامنے, خلیفہ وقت کے سامنے بی بی نے مولا علی کے فضائل پڑھے ہیں. کل انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کی طرف بھی متوجہ کروں گا آپ کو. عزیزانِ گرامی, مولا علی کی فضیلتیں بیان کیے, جس علی کو تم سمجھتے ہو کہ تم نے گلے میں رسی ڈال دی, جس کو اطاعت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے بیعت کے لیے, تم سمجھتے ہو کیا تم نے زمین و آسمان کو قید کر لیا؟ جناب زینب نے بھی یہی کہا تھا, یسی تو نے آل رسول کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے یہ سمجھا کہ تو نے زمین و آسمان کو قید کر لیا. واللہ لا تمحو ذکرنا, تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا, جو کرنا چاہے کر لے, کت کہہ دے گا سایت. اللہ اکبر. بس آج چاہتا ہوں کہ ایک نئے انداز سے مصائب کو پیش کروں, کربلا اور مدینہ کا تقابل پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن کربلا اور مدینہ کے تقابل سے پہلے میں چاہتا ہوں دو قبروں کو آپ کے سامنے اس کا تقابل پیش کروں. ایک قبر امام رضا مشہد میں اور ایک قبر زہرا جنت البقیع میں. اللہ اکبر. جو حضرات گئے ہیں مشہد وہ جانتے ہیں کیا بارگاہ ہے. السلام علیک یا سلطان العرب والعجم, اے عرب و عجم کے سلطان تم پہ سلام. کیا صرف امام رضا ہی سلطان ہے؟ کیا جناب زہرا سیدہ نسائے عالمی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہوگا دربان کھڑے ہوتے ہیں, دروازے ہیں, صفائی کرنے والے ہیں, صفائی کا بہترین انتظام ہے, قالین بچھے ہوئے ہیں, بہترین سگے مرمر ہے. میں مصائب بھی پڑھا ہوں لیکن آپ کا گریہ یہ بتا رہا ہے کہ کیا مظلومیت ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک دالان کے بعد دوسرا دالان, ایک برآمدے کے بعد دوسرا برآمدہ, اس کے بعد پھر سامنے شہنشاہ عرب و عجم کی زری نظر آتی ہے. اللہ اکبر. زواروں کا اجتماع ہوتا ہے, چاہنے والوں کا عشق ہوتا ہے, رونے والوں کی آنکھیں ہوتی ہیں, گریہ کرنے والوں کی سسکیاں ہوتی ہیں, ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے بارگاہ الہی میں, اور سلطان عرب والعجم کا در حقیقت واسطہ دیا جاتا ہے. ہاں اس کی دادی کی قبر کی طرف ذرا آؤ, جنت البقیع ہے جہاں دن کی گرمی ہے رات کی اوس ہے. ارے مولا آپ کی قبر پر تو ذریع مبارک ہے, ارے طلائی گنبد موجود ہے, ارے خادم و دربہ ہے, ارے چراغوں کا انتظام ہے, صفائی کا انتظام ہے, قالین بچھے ہوئے ہیں, پانی پلانے والے موجود ہیں, ارے گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، مولا ذرا مدینے آ جاؤ، مولا ذرا جنت البقیع آ جاؤ، ارے تیری دادی کی قبر ہے، ارے وہ بھی نہیں معلوم کہاں ہے، ارے نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی ذری ہے، نہ کوئی خادم ہے، نہ راتوں کو کوئی چراغ روشن کرنے والا ہے۔ ہاں جب میرا امام زمانہ امام رضا کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہوگا، اس کا گریہ ایک اور انداز سے ہوتا ہوگا، لیکن جب میرا بارہواں امام فرزند زہرا یوسف زہرا ارے جب مدینے آتا ہوگا، ارے جب بقی آتا ہوگا، ارے کیسے کہتا ہوگا، اے میری دادی زہرا، ارے تیری قربت میں صبح و شام گریہ کروں گا، صبح و شام گریہ ہے امام زمانہ کا۔ ہاں دارو یہ قبروں کا تقابل ہے۔ ہاں اب ذرا آ جاؤ مدینہ اور کربلا میں، مدینے میں بھی آگ لگی ہے، کربلا میں بھی آگ لگی ہے، مدینے میں بھی جنازہ اٹھا ہے، کربلا میں بھی جنازے ہیں، مدینے میں بھی یتیمی کی خاک اڑی ہے، ارے کربلا میں بھی یتیمی کی خاک اڑی ہے، لیکن فرق ہے بہت مدینے میں اور کربلا میں۔ اللہ اکبر، ارے علی کے سامنے کائنات کا غیرت مند امام، ارے جس کی عزت پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ ہاں زینب کی چادر چھنی ہے، ارے سکینہ کے تماچے لگے ہیں، لیکن نقاب عباس کے سامنے ہرگز نہیں، حسین کے سامنے ہرگز نہیں، ارے جب شہادت ہو گئی، خیام کو آگ لگی، ارے بچوں کے تماچے لگے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہاں مدینے میں آگ لگی ہے، دروازے کو آگ لگائی ہے، لیکن کوئی بی بی کربلا میں آگ میں جلی نہیں۔ یہی فرق ہے مدینے اور کربلا میں، کربلا میں خیام کو آگ لگی ہے، اور یہاں خیمے دین کو، ارے زہرا درو دیوار کے درمیان۔ بس ادادارو، ارے مدینے میں بھی خاک یتیمی اڑی ہے، کربلا میں بھی خاک یتیمی اڑی ہے، لیکن عزیزو وہاں پر بہت فرق ہے۔ مدینے میں جنازہ تیار ہے، لیکن کربلا میں جنازے پہ غور و کفن پڑے ہیں، مدینے میں غسل و کفن ہے، کربلا میں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ یہاں بچوں کو بلایا جا رہا ہے، بچوں آ جاؤ، ماں کو الوداع کہہ دو۔ بچے کہتے ہیں بابا جب تک ماں نہ بلائے گی، ماں نہ بلائے گی، ارے ہم بھی الوداع نہیں کہیں گے۔ ارے معجزہ الہی سے ہاتھ دست زہرا بلند ہوئے، آ میرے حسن آ جا، آ میرے حسین آ جا۔ بچے دوڑ کر لپٹ گئے ماں سے، حاطف نے کہا لی مردہ بچوں کو ہٹا دو، دلاسا دیکھ کر سروں پہ ہاتھ پھیر کر پیار و محبت سے علی نے ارے جنازے سے ہٹایا ماں کے بچوں کو۔ لیکن کربلا میں ایک بیسر کا لاشا، حسین کا لاشا، ارے یتیمہ آئی ہے، یہاں پر بھی ہٹایا جا رہا ہے، لیکن دادیانے پر